السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کی سیاست، تو اس پہ گفتگو ہوگی نگران وزیر اعظم کے لیے اور نگران سیٹ اپ کے لیے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مشاورت، اور اسی حصے میں ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کو جیل جانے کا خطرہ کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ پروگرام کا ہمارا جو اگلا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو شام کو یہ مترب کر رہی ہیں کہ ان کے پاس جدید میزائل ہیں، ہتھیار ہیں، اور وہ شام کے اندر کیمیائی ہتھیار کر استعمال کرنے والے جو رجیم ہے، جو حکومت ہے، اسے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ اگلا ہمارا حصہ وہ دنیا بھر کے اندر جو گلوبل اکانومی ہے اس سے متعلق تحفظات، آئی ایم ایف کی چیف کے اس پہ گفتگو ہوگی کہ کیوں کر یہ تحفظات سامنے آ رہی ہیں۔ پروگرام کے آخر میں بات ہم کریں گے فیس بک پرائیویسی کس طرح سے کمپرومائز ہو رہی ہے، یا پرائیویسی لوگوں کی، یا مختلف جو یوزرز ہیں 27 ملین، ان کی پرائیویسی، اس کی تفصیلات مختلف کچھ کمپنیوں تک پہنچی ہے، اور اس کے اوپر کیا تحفظات ہیں۔ کانگریس کے اندر سماعت تھی فیس بک کے سربراہ کی، اس کے پائنر کی، اور آگے چل کے کیا یہ شکل اختیار کر سکتا ہے، فیس بک کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، یوزرز کو کیا مشکلات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، انہوں نے قومی اسمبلی میں حزب اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں لیڈرز کے درمیان نگران حکومت کے قیام پر صلاح مشورہ کیا گیا ہے اور مشاورت ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی یہ ملاقات دونوں رہنماؤں نے نگران وزیر اعظم کے لیے سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی سمیت مختلف ناموں پر غور کیا ہے۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کی ملاقات میں ملک کی جو مجموعی صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں قانون سازی سے متعلق بھی معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ موجودہ حکومت کی مدت، سامعین آپ کو معلوم ہے کہ 31 مئی کو پوری ہو رہی ہے، جس کے بعد نگران حکومت اقتدار سنبھالے گی، اور قانون کے مطابق، آئین کے مطابق 60 دن کے اندر اندر اسے انتخابات منعقد کرانے ہیں۔ یہاں پہ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ خورشید شاہ، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، انہوں نے وزیر اعظم کو یہ مشورہ بھی دیا کہ اگر وہ مدت سے ایک دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو اس صورت میں جو نگران سیٹ اپ ہے، نگران حکومت ہے، اس کو مزید وقت مل جائے گا، کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں پھر نگران حکومت کو 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرانا ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ صورتحال ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، جو پیناما کیس میں سماعت اور مقدمے کے بعد عدالت نے جنہیں اقامہ کی بنیاد پہ نااہل قرار دیا تھا، انہیں اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا، آج کل وہ عوامی مہم پہ ہیں، اور وہ اس بارے میں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو تزئین و آرائش ہو رہی ہے، جو صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، در حقیقت یہ ان کے وہاں جیل میں انہیں ڈالنے کے لیے اہتمام کا حصہ ہے۔ اس کے اوپر ان کے تحفظات کیا ہوں، کیا انہیں یقین ہے کہ انہیں سزا ہونے جا رہی ہے، کیا انہوں نے اپنے طور پہ اپنے تئیں مکمل تشفی کرائی ہے کہ ان کے پاس تمام دستاویزات ہیں یا نہیں ہیں، جن املاک کے بارے میں ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ سو اینی وے، یہ سچویشن پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ مہرین انور راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، فارمر اسٹیٹ منسٹر فار لا، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق۔ ہم سینیٹر روبینہ خالد، پاکستان پیپلز معافی چاہتا ہوں، ہمیں میاں محمود رشید صاحب سے بھی ہم کوشش کریں گے، پاکستان تحریک انصاف، اور عبد المجید خان، مسلم لیگ نواز کے رہنما سے۔ مہرین صاحبہ بےحد شکریہ آپ کا۔ پہلے تو ذرا ہمیں اور ہمارے سامعین کو کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی بتائیے کہ نگران سیٹ اپ کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یہ جو صلاح مشورہ آج ہوا ہے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کتنے دن پہلے گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے اپنی مدت کے اندر اندر، اور اگر اتفاق نہ ہو پائے تو صورت میں کیا ہوتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کے اب دن مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور اسی صورت میں ایک میٹنگ پہلی منعقد ہوئی جس میں اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر صاحب کے درمیان تبادلہ خیال کیا گیا کہ جو نیکسٹ نگران سیٹ اپ ہے اس کے وزیر اعظم اور اس کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے۔ تو ہماری طرف سے ایک خوشی شاہ صاحب کی طرف سے ایک سجیشن اس لیے یہ آئی تاکہ نگران سیٹ اپ کو ٹائم مل سکے، وہ ان کی ثوابدید ہے اگر وہ ریزالو کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے یا کچھ عرصہ بعد، بٹ بات یہ ہے کہ اس وقت نگران سیٹ اپ نے کس طرح معاملات کو چلانا ہے, انہوں نے اپنا ٹینیور صرف اتنا جتنا کانسٹیٹیوشنلی ان کو الاؤڈ ہے, ان کو آئین میں منظوری ہے, اس کے مطابق رہنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ ایسے سلسلہ کچھ ایسا ہے, کچھ ایسے بات آ رہی ہے کہ کیا یہ نگران سیٹ اپ کوئی لمبی سوالت تو نہیں لے جائے گا. تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو بہت زیادہ اس چیز پہ بھی ایمفسائز کر رہی ہے کہ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. جس دن حکومت ڈیزالو ہوتی ہے اور نگران سیٹ اپ آتا ہے اس کے بعد کانسٹیٹیوشنلی جتنے ڈیز الاؤڈ ہیں اس کے اندر تمام ریکوائرمنٹس پورے کرتے ہوئے آئینی سیٹ اپ کے مطابق جو نئی حکومت ہے اس کو یا جو الیکشن ہے اس کو اپنا کورس لینا چاہیے. اور یہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اس میں کلیئر ہے کہ نگران سیٹ اپ کا جو کانسٹیٹیوشنلی الاؤڈ ٹائم ہے اس کے اندر اس کو اپنے تمام کام وائنڈ اپ کر کے آگے جانا چاہیے. اور اگر لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کے اندر یہ معاملہ سیٹ اپ نہیں ہوتا نگران وزیر اعظم کا, تو پھر یہ کمیٹی کے پاس جائے گا. اور پھر میں امید کرتی ہوں کہ یہ معاملہ پہلی حد سے ہی سیٹل ہو جائے اور پارلیمنٹ اپنے پاورز کورٹ کو یا کسی کمیٹی کو نہ دے اور لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن امیکیبلی مل کے اس کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو
جو ظاہر اپوزیشن میں جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں حل کریں. اپوزیشن کی پارٹیاں وہ کس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ صلاح مشورے کا حصہ ہیں, کیونکہ جو حتمی طور پہ ظاہر نام آنا ہے جس پہ اتفاق ہونا ہے وہ حزب اختلاف اور قائد ایوان کے درمیان ہونا ہے, یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈرز کا اتفاق اس پر اتفاق کریں گے. جیسے تحریک انصاف ایم کیو ایم ہے, ان کی تجاویز کو کس حد تک شامل حال رکھا جائے گا؟
دیکھیے جہاں تک لیڈر آف اپوزیشن کا تعلق ہے بالکل ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, مگر خورشید شاہ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے تمام ان قائدین کو ان کے مشورے کو ساتھ رکھتے ہوئے اس مشورے کی مطابق لیڈر آف ہاؤس سے بات کی جائے. اور ہم یہ کر پاکستان پیپلز پارٹی یہ کر بھی رہی ہے, ابھی پی ٹی آئی سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے, یعنی ان کے وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں. اور خورشید شاہ صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ تمام جو اپوزیشن کے پارٹیز ہیں ان سے رابطے میں ہیں.
صحیح, تمام سے رابطے میں. ہمیں باقی جو ہمارے پینلسٹ میں ہمیں جوائن کیا انڈیپینڈنٹ انالیسس کے لیے ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب نے, پروفیسر پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, ظفر ہلالی صاحب فارمر امبیسڈر اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ, اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو اندرونی حالات ہیں خاص طور پہ سیاست اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں, اپنا ٹیلی ویژن پروگرام بھی کرتے ہیں, دونوں مہمانوں کو بھی ویلکم کہتے ہیں, خیر مقدم کہتے ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب, الٹیمیٹلی جتنی کانسپریسی تھیوریز تھیں انتخابات کے حوالے سے وہ ختم ہوئیں, دوسری جمہوری سیٹ اپ منتخب حکومتوں کا وہ مکمل ہونے جا رہا ہے اور اب نگران سیٹ اپ کے اوپر بات ہو رہی ہے, سو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں سیاسی جماعتوں کی سطح پہ وہ اب اتنے کیپیبل ہیں اہل ہیں کہ وہ اس بڑے مرحلے کے لیے امیکیبلی جیسے مہرین صاحب کہہ رہی ہیں ایک کسی نام پہ اتفاق کر جائیں؟
بالکل ممکن ہے کہ ایسا اتفاق ہو, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور یہ امتحان بھی ہے ایک چیلنج بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیاسی تاریخ جو بتا رہی ہے کہ جب بھی سیاستدانوں کو موقع ملتا ہے آئین میں ترامیم کا ہو یا آئین بنانے کا ہو یا آئین سے وہ ترامیم ختم کرنے کا ہو کہ جس سے کہ پارلیمانی نظام میں بگاڑ پیدا ہوا تھا, تو انہوں نے ہمیشہ اتفاق سے کام لیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک ہی نام پہ اتفاق تمام جماعتوں میں ہو جائے گا, مشکل ضرور ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے نام پہ سیاست کرنا نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے
صحیح,
نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. تو اسی لیے سب کی ایک انٹرسٹ میں مفاد میں یہی ہوگا کہ جلد سے جلد یہ پر اتفاق ہو جائے. دوسری بات آپ نے کہی کہ جو कंस्पिरेसी थ्योरीज थी वो दम तोड़ गई हैं
जी।
कंस्पिरेसी थ्योरीज में कोई दम होता ही नहीं है। असल में जो ये कंस्पिरेसी थ्योरी को जो लोग चलाते हैं, कुछ जमातों के नुमाइंदे होते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन ज्यादातर ये मीडिया के अंदर कंस्पिरेसी थ्योरीज होती हैं। तो वो ये है कि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के आप कह देते हैं कि कोई ऐसी खुफिया पावर है हाथ है जो ये कराना चाहते हैं। तो अगर आपको मालूम है तो उनके बारे में जरा बता
नाम ले लीजिए। हाँ जी,
पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि तमाम सियासी जमातों में, मजहबी हों, लिसानी हों या कौमी हों, उनमें एक इतफाक है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत चलनी चाहिए। लेकिन जहां तक कि जमहूरियत की क्वालिटी का ताल्लुक है, उसके सब्सटेंस का ताल्लुक है, उसके बारे में हम सबके जहनों में सवाल या निशान है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एक जो बद जमहूरियत है वो बद जमहूरियत को ही जन्म देती है।
सही।
तो बद जमहूरियत को अगर बद तरीके से चला जाए तो बद जमहूरियत उसी तरीके से प्रोड्यूस होती है। मेरा ख्याल जरा मुख्य है कि इसी जमहूरियत से अच्छी जमहूरियत पैदा होगी, उसको चलने तो दे। और ये जो इदारे हैं जिनकी आपने बात किया, सियासी जमात की, उनकी अहलियत सलाहियत, इनको इंतखाबात का बड़ा तजुर्बा है और ये मुआशरा भी काफी हद तक ज़हनी तौर पर भी और स्ट्रक्चरली भी तैयार है इंतखाबात के लिए। तो ये अगर ये ट्रांजिशन दूसरी ट्रांजिशन हो जाती है तो हमारे पॉलिटिकल साइंस का लिटरेचर या तारीख है वो ये कहती है कि किसी ऐसे मुल्क में जहां दो दफा पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो जाए तो हम उसको जमहूरी मुल्क तसव्वुर करेंगे।
तो ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि एक बड़ी ट्रांजिशन होने जा रही है, दूसरी बार एक मुंतखब हुकूमत इंतखाबात कराने जा रही है, यानी निगरान सेटअप घर से कराएगा, लेकिन दो मुंतखब हुकूमत अपना मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। ज़फ़र लाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, लेकिन चंद सेकंड के लिए हमें ज्वाइन किया अब्दुल मजीद खान साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी मौक़िफ़ आ जाए पीपल्स पार्टी से, पहले महरीन ने अपना नुक्ता नज़र दिया है। अब्दुल मजीद खान साहब चेयरमैन नेशनल असम्बली की कमेटी ऑन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, खान साहब बेहद शुक्रिया आपका, फरमाइएगा निगरान सेटअप के लिए क्या मुशावरत चल रही है, इसमें नवाज शरीफ साहब की इनपुट या उनका सलाह मशवरा कितना है और कितनी उम्मीद है कि मौजूदा वक्त में जब फासले सियासी जमातों के दरमियान ज्यादा हैं इसके बावजूद एक सर्टन टाइम के अंदर इस पर इत्तेफाक हो जाएगा निगरान सेटअप के ऊपर बशमूल नए वजीर आजम के नाम के ऊपर।
बहुत शुक्रिया जी। वजीर आजम के लिए जैसे कि आपको मालूम है आज भी अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस उनकी आज भी सीटिंग हुई थी और इन फ्यूचर और भी सीटिंग होनी है। ज़ाहिर है इख्तलाफात तो होते रहते हैं, इख्तलाफात तो होने भी चाहिए, ये जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन मैं ये तवक्को रखता हूँ कि दोनों लीडर बैठ के इस पे कोई फॉर्म तस्वीर से एक फार्मूला तय कर लेंगे। कोई ऐसा कॉमन बंदा जो अधूरी सेटअप के लिए वो बेहतर समझेगा तो उसके नाम पर मुशावरत उनकी कम्प्लीट हो जाएगी। अगर ना हुई तो जाहिर है हम खुद समझते हैं कि अगर उनकी मुशावरत कम्प्लीट नहीं होती तो ये जमहूरियत को एक नुकसान होना है।
सही, मुशावरत ना हुई फिर उसका बाद प्रोसेस क्या, पे कमेटी में जाएगा या अल्टीमेटली ये इलेक्शन कमीशन बजात खुद डिसाइड करता है या सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता है अगर इत्तेफाक ना हो तो?
देखिए ये पहले इधर हाउस में है, फिर इस पे कमेटी बन जाती है, फिर इलेक्शन कमीशन जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट को आखिर वाले मरले में आती है।
सही,
तो लेकिन बेहतर जो सबसे बेहतर जमहूरी सिस्टम की इसके तसलसल के लिए जरूरी ये है कि जैसे लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन।
नवाज लीग के सामने क्या नाम है, कुछ नाम आपने भी तजवीज की है जिनके ऊपर कंसेंसस हो सके और बाकी जमात?
नाम कोई असेंबली में तो डिसाइड होते नहीं जी, अगर किसी का भी नाम पहले लिया जाए तो आपको पता है कि जी कोई भी नाम पहले आ जाए उससे डिबेट पहले शुरू हो जाती है।
सही,
तो जाहिर है जब वो नाम तो फाइनल होगा तो उससे फिर डिबेट जो आगे, ये जैसे हमारे पोलिटिकल पार्टीज भी, जैसे मीडिया हाउसेज भी, गैर मुतनाज़ चीज को भी हम लोग मुतनाज़ बना के पेश
करते हैं। अब आखिरी सवाल,
पहले किसी नाम पे मुतमइन तो हो।
आखिरी सवाल सर, ये हमारे सेगमेंट का चुके वो भी हिस्सा है, मियां नवाज शरीफ साहब वो ऐलानिया ये कह रहे हैं कि अडियाला जेल में अगर मुरम्मत हो रही है, सफाई हो रही है तो वो मेरे लिए, उनके ये खदशात क्यों हैं, उन्हें क्यों कर यकीन है कि उन्हें सजा होने जा रही है? क्या वो एविडेंस कोर्ट को प्रूव नहीं कर सके जिसमें वो अपने आप को मासूम या वो साबित करते या अपने एसेट्स अपने एहसासों के हवाले से?
वो आपके सामने रोजाना ये मीडिया पे भी आ रहा है हर चीज की, पूरी ट्रायल जो हो रहा है कोर्ट के अंदर, उस ट्रायल में तो जो जे आई टी थी उनका वो सारा प्रोसीजर वो ثابت ہو گیا ہے کہ وہ سارا جھوٹ کا پلندہ تھا. اب اگر کوئی انفارمیشن محمد نواز شریف صاحب کو ملی ہے تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہوگی, تو میں اس پہ میں تو کوئی کمٹمنٹ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو رہا ہے.
کسی معلومات کی میں نے بےحد شکریہ آپ کا عبد المجید خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ظفر الہلالی صاحب بےحد شکریہ آپ کا بھی, اور معذرت کہ آپ کچھ دیر سے ہمارے ساتھ ہیں, لیکن آپ پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی نگران سیٹ اپ پہ, اس ریفرنس میں بتائیے گا کتنے آپ ہوپ فل ہیں کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کسی ایک نام پہ اتفاق کر پائیں گی. جی امبیسڈر ہلالی صاحب,
قانون کا جو ہے وہ ہونا چاہیے, اگر نواز شریف صاحب کو وہ گلٹی پائیں تو وہ جیل جانا چاہیے. واقعی تو میں سمجھ نہیں سکتا ہوں. یہ ہم مانے کہ الیکشنز ہوں گے, اگر الیکشنز ایک دن پہلے ڈیزالو ہوئے تو پھر تین مہینے کا کیسے کا ہوگا, اور اگر پورا ٹرم کمپلیٹ کر لیں تو دو مہینے کا ہوگا. میں سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ آپ کو کس چیز پہ شک اور شبہ ہے.
ٹھیک نہیں تو اب نہیں, وہ تو بالکل واضح ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کی کنڈیشنز ہیں اس میں دو مہینے نگران سیٹ اپ کے لیے کافی ہونے چاہیے, یا جیسے خورشید شاہ صاحب کی تجویز تھی کہ ان کو تین مہینے دے دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا, ان حالات میں احسن کیا ہے آپ کے خیال میں؟
میرے خیال میں اگر نگران سیٹ اپ اچھے لوگوں کا ہو تو پھر دو سال چاہیے, تین مہینے اور دو مہینے نہیں چاہیے, دو سال چاہیے. اس لیے کہ پولیٹیشنز نے جو اس وقت جا کے جو مس کریٹ کیا گیا ہے, مائی گاڈ, کم سے کم دو تین سال لگیں گے لوگوں کو جو جنہوں نے کیے ان کو پکڑنے کے لیے, جو غلط قانون ہے ان کو صحیح کرنے کے لیے, جو غلط پالیسیز ہیں ان کو کریکٹ کرنے کے لیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ دو تین سال لگیں گے.
دو تین سال ہے, لیکن وہ قانون سازی کے لیے تو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا نا, وہ کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ انتظامی طور پہ تو یہ مانا کہ کچھ نہ کچھ ایکشنز لیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ مینڈیٹ کہاں سے آئے گا قانون سازی کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے؟
دیکھیے جی, مینڈیٹ وہ ہوتا ہے وچ از گڈ فار دا کنٹری. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کدھر سے مینڈیٹ لکھ کے آئے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر قانون کہتا ہے کہ دو ہفتے کے بعد الیکشن, دیکھیے فار ایگزامپل ابھی سینسس ہوا ہے, 800 applications ہیں, 800 applications سپریم کورٹ کے اندر ہے, سینگ کہ یہ جو آپ لوگ ڈی لمیٹیشن کر رہے ہیں یہ غلط ہیں. کیا یہ 800 applications کو آپ اگنور کر کے الیکشن ہولڈ کریں گے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں تو پھر پرانے کنسٹیچوئنسیز جو اسے ڈی لمٹ ہوئے ہیں ان پہ کریں, یہ کمال ہے. تو سینسس کی ضرورت کیا ہے اگر آپ نے پرانے ڈی لمیٹیشن پہ جا کے الیکشن کرنا ہے؟ دس از رانگ. دیکھیے اصل بات اصل یہ ہے کہ ڈو واٹ از رائٹ. رائٹ کیا ہے؟ سینسس ہوا ہے, لوگ کنسٹیچوئنسیز بڑھ گئے ہیں, سب کا حق ہے ووٹ کرنے کے لیے, تو ویسے ووٹ کریں آپ. اف اٹ ٹیکس ٹائم واٹس دا پرابلم, کیا ہوگا بھائی؟ 3 مہینے, 6 مہینے, 9 مہینے, 1 سال, فرق کیا پڑے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ پالیٹیشنز کو کیا جلدی ہے.
صحیح صحیح صحیح,
5 سال تو انہوں نے جا کے تباہ کیا ہے اور پھر وہ فوراً چاہتے ہیں کہ ایک اور موقع ملے.
جی اب ذرا دوسرے اپنا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب بھی. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ بتائیے گا نواز شریف صاحب کی ذرا فیئرز کے بارے میں, ان کی تشویش یہ کتنی جینون ہے, انہیں واقعتاً یہ لگ رہا ہے کہ جیل کی سزا انہیں ہو سکتی ہے, یا جو پروسیڈنگز جو رپورٹ ہوتی رہی ہے آپ کے سامنے, آپ کی رائے کیا بن رہی ہے؟ کتنے میرٹ کے اوپر, اگر سزا ہوگی تو کتنے میرٹ کے اوپر ہوگی, کیونکہ اپنے آپ کو وہ یا ادروائز کس حد تک بے گناہ یا انوسینٹ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کورٹ کے سامنے؟
میرے خیال میں وجہ ہی ہے ان کے یہ سب کچھ کہنے کی کہ اڈیالہ جیل کو ان کے لیے ساتھ کیا جا رہا ہے, کہ نہ تو وہ عوام کو, قوم کو, ملک کو, دنیا کو, اور سب سے زیادہ یہ کہ عدالت کو اس بات پہ کنونس کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ یہ جو دولت ان کے بچوں کے پاس آئی ہے, ایک ینگ ایج میں نہ ان کے پاس تعلیم مکمل تھی, نہ کوئی کاروبار تھا, نہ نوکری تھی, یہ اربوں روپے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ اس وقت ان کو ملے ہیں جب یہ ملک وزیر اعظم تھے.
صحیح.
تو وہ تو یہ نہیں بتا سکے, اور پھر یہ ہے کہ بار بار یہ غلط بیانی سے کام لیتا رہا ہے خاندان, ان کے بیٹے بھی اور بیٹی بھی, کہ یہ جی یہ جو ایون فیل اپارٹمنٹس ہیں یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں, اور ہاں پھر بعد میں مان گئے کہ ہمارے ہیں لیکن یہ تو فلاں تاریخ سے ہیں, 2002 سے ہیں, 4 سے ہیں, 5 سے, پھر پتا چلا کہ نہیں وہ تو 1996 سے ہیں. تو یہ جو انہوں نے جو اپنے طور پہ ثبوت دینے کی کوشش کی ہے, ان کو معلوم ہے کہ ان میں کوئی جان نہیں ہے, ایک کہانی بنانے کی کوشش کی قطری خط کے ذریعے سے, لیکن وہ کہانی کوئی کامیاب نہیں ہوئی.
صحیح.
کسی نے اس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیا. تو جیل تو ہم سب کو نظر آ رہے ہیں ان سے پہلے, ہم لوگ تو بہت پہلے ایسے سے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جیل میں جائیں گے اور جانا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف انہیں کو بلکہ باقی جتنا کرپٹ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں جو بھی پکڑ میں آتے ہیں سب کو اندر کرنا چاہیے. تو یہ اپنے آپ کو ایک وکٹم پہلے سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کے لیے نامناسب ہے کہ یہ کبھی بھی کسی بھی سطح پہ اب یہ اپنی غلطی کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے, اور جیل بھی جائیں گے کہیں گے جی میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے, یہ کہتے رہیں گے. لیکن یہ جو سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا,
اور
لیکن یہ کبھی تک عوام کو بتا نہیں سکے کہ آخر عدلیہ ان کے خلاف کیوں ہے.
لیکن دیکھنا بھی ہے کہ پاکستان کے اندر عوام کے بھی رجحان بہت مختلف ہیں,
سب لوگ کیوں ان کے خلاف ہیں.
جی امبیسڈر ہلالی صاحب, آپ کے خیال میں اگر میاں صاحب کیوں جیل میں جائیں گے اگر گئے تو, اور اگر گئے سو اس کا جو پولیٹیکل کہنا چاہیے کہ ریپرکشنز ہیں, ظاہر انتخابات کا سال بھی ہے, سو اس کا فال آؤٹ الیکشنز میں کس طرح سے ہو سکتا ہے؟
کمال ہے, کیوں جائیں گے جیل میں؟ اس لیے کہ ان کو انہوں نے جو ایویڈنس دیا وہ غلط ہے, جھوٹ ہے, اور جن کے جو ان کو پوچھا گیا تھا کہ ایکسپلین کریں آپ کے جائیداد کدھر سے آئے, وہ کر نہیں پائے, اس لیے وہ جیل جائیں گے. اور اگر جیل گئے تو اگر برازیل میں لولا جیل گیا کچھ نہیں ہوا, نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا میں وہ گئی کچھ نہیں ہوا, تو کیا ہوگا؟
کچھ نہیں ہوگا اپنے خیال میں. جی
بالکل, جیل جانا چاہیے, اف ہی از گلٹی وائی ناٹ. سب لوگ اور تو جیل جاتے ہیں, ان میں کیا خیر, ان میں کیا ہے جو یہ جیل نہیں جانا چاہیے؟ سرداری صاحب 8 سال جیل میں گزار کے آئے.
جی بےحد ہمارے ساتھ رہیے گا امبیسڈر لالی صاحب. ہم نے اگلے سیگمنٹ میں ذرا سیریا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کے اوپر بات کر لی. ڈاکٹر سربخش شہید صاحب, آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین ایک بریک کے بعد واپس آتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اسور امام, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ ترین ٹویٹ پہ, جس میں انہوں نے روس کو یہ خبردار کیا ہے کہ وہ شام کے اندر کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے والی حکومت کی حمایت سے باز رہیں, ورنہ یہ ہے کہ دوسری جانب بہت بہترین نئے اور اسمارٹ میزائل جو ہیں وہ تیار ہیں آ رہے ہیں. اور ایگزیکٹلی ان کے ٹویٹ کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ روس تیار رہو, میزائل آ رہی ہیں بہترین نئے اور اسمارٹ. اس کے اوپر روس کی جانب سے بھی رد عمل آیا ہے, اور روس نے سخت نکتہ چینی کی ہے, اور اس میں ساتھ ساتھ روس کے امبیسڈر نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی بھی میزائل حملہ کیا جاتا ہے, کوئی بھی میزائل آتا ہے, تو اس کو مار گرایا جائے گا. دونوں ملکوں کے درمیان جو یہ اس وقت لفظوں کی جنگ ہے وہ کافی شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے, کافی کشیدگی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, یا اس کے پولیٹیکل کہنا چاہیے کہ جو اثرات ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امریکہ کے اندر موجودہ سیاست اور موجودہ جاری انکوائریز کے پس منظر میں وہ کیا ہو سکتے ہیں, انالیسس کے لیے امبیسڈر ظفر لالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب واشنگٹن بیس ایکسپرٹ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر زبیر صاحب, صدر ٹرمپ کے یہ ٹویٹس بعض لوگوں کے نزدیک بہت غیر ذمہ دارانہ ہیں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے شام کے اوپر, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ریپبلکنز کے اندر سے یہ خطرات ظاہر کیے گئے کہ جو ٹویٹ کلچر ہے یہ یہاں تک کہ کسی بڑی جنگ کا سبب بن سکتا ہے. سو کیا کہیں گے صدر ٹرمپ کے لیٹسٹ ٹویٹ کے اوپر جو روس کو خبردار کر رہی ہیں؟
کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن اس کو ایک نئے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں تک شام کا معاملہ ہے وہاں پر سیٹلمنٹ ہو چکی ہے, سول وار گورنمنٹ نے جیت لی ہے اور اب وہ ماپنگ اپ کر رہی ہیں. اس ماپنگ اپ کے لیے وہ ہر قسم کے انسٹرومینٹس استعمال کریں گے جس میں کیمیکل ویپنز بھی شامل ہو جاتے ہیں. ان کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اور جتنی جلدی ہو سکے اپوزیشن کو ختم کر دیا جائے. اب چونکہ کرنے کے لیے جو ملک شامل تھے جن میں امریکہ بھی شامل تھا وہ وڈرا کر چکے تھے, اب نئی جو پوزیشن پیدا ہوئی ہے اگر اس میں ٹویٹ یا نہ اگر اس کو ایک بیسس بنا کے ایک قسم کا کانفلکٹ پیدا کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا.
صحیح.
کیا کانسیکوینسز کیا ہوں گے وہ بہت سیریس ہو سکتے ہیں, اس لیے اس چیز کو بڑا سیریسلی سوچنا ہوگا اور یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا کوئی اور انسٹرومینٹس باقی ہیں کہ نہیں. لیکن چونکہ تیر اب کمان سے نکل چکا ہے اور انہوں نے بیسیکلی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اٹیک کریں گے, تو انفارچونیٹلی اٹیک ہوگا.
اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے کے اندر امریکہ کی جوابی کاروائی ہے اس کا وہ اہم فیصلہ کریں گے, تو آپ کے خیال میں اٹیک ہوگا؟
جی ہاں.
ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز یہ بتائیے,
ضروری ہے ادروائز جہاں تک ٹرمپ صاحب کا معاملہ ہے ان کی کریڈیبلٹی اور ختم ہو جاتی ہے,
ورنہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہوگا. زبیر صاحب یہ بتائیں, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے متضاد بیانات ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. کچھ دن پہلے وہ شام سے فوجیں مکمل طور پہ نکالنے کی بات کرتے ہیں, باقی دنیا کو کہتے ہیں کہ جن کے سٹیکس ہیں وہ خود آئیں اور انویسٹ بھی کریں, خرچہ بھی کریں اور وہاں پہ سچویشن کو دیکھیں. لیکن اب دوسری جانب وہ بالکل ایک ایکسٹریم کا ایکشن ہے جو پلان میں ہے. سو ان
جی
جی کیا ریزنز ہیں اتنے بڑے گیپ کی؟
یہ بیسیکلی ٹرمپ صاحب کی ان ایکسپیرینس نظر آتا ہے, اور ضروری یہ ہے کہ ان کے جو ایڈوائزرز ان کے نزدیک ہیں وہ ان کو افیکٹولی ایک پراپر ڈائریکشن کی طرف جانے کی کوشش کریں. یہ ان ایکسپیرینس ہے اور یہ ان ایکسپیرینس بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ دوسرے ملک جو ہیں وہ اس کو ان ایکسپیرینس نہیں دیکھتے, وہ اس کو پالیسی کی ویسیلیشن دیکھتے ہیں, اور پالیسی ویسیلیشن جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ریئیکشن بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں جو ہاتھ میں نہیں رہتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹین کریں. اس قسم کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ایکشن لینا ہے بڑی خوشی سے لیں, اور اگر کوئی مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو کلیریفائی کریں اور اس کے بعد اس کو فالو کریں. لیکن اگر اس کو فالو نہیں کرتے اور اس کو کلیریفائی نہیں کرتے تو پھر نقصانات یقیناً بڑھتے چلے جاتے ہیں.
اس سیگمنٹ میں آخری سوال پھر ظفر لالی صاحب کے پاس جائیں گے. سو اگر امریکہ یہ فیصلہ کرتا ہے حملے کا یا میزائل فائر کرنے کا, تو جواباً رد عمل کس طرح کا آ سکتا ہے؟ کیا روس خاموش بیٹھے گا؟
ہے کہ وہ ملک جس پہ وہ اٹیک کر رہے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتا ہے تو وہ پھر اٹیک کرتے ہیں, یہ تو امریکہ کا پرانا کھیل ہے. مگر جو ملک اٹیک واپس کر سکتا ہے اس سے وہ بات کرتے ہیں, بے شک وہ اگر نارتھ کوریا بھی ہو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیریا جو ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے امریکہ کے خلاف, لہذا اٹیک شاید ہوگا. مگر آپ جو اس سے پہلے,
لیکن شام بھی تو وارن کر چکا ہے نا کہ اگر آپ نے اٹیک کیا تو ہم اس کو وہاں پہ کاؤنٹر میزائل فائر کریں گے, ہم کیونکہ روس وہاں پہ انوالو ہے اس کے ساتھ, شام کے ساتھ.
بات اصل یہ ہے کہ میزائل جو ہے وہ شام پہ گر رہا ہے
جی,
وہ کاؤنٹر میں شام کا امریکہ پہ تو نہیں گر رہا ہے نا
جی.
ٹرمپ از ناٹ بدرڈ, نیو یارک پہ تو نہیں گر رہا ہے نا, تو ٹرمپ از ناٹ بدرڈ. بے شک جا کے کسی اور جگہ گرے اور لوگ مرے مگر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کو. بات اصل یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ریشنلائز کریں جو ایک پاگل آدمی بات کر رہا ہے, از نون ایز دا بگ ایڈیٹ. اس سے آپ کیا ریشنل کرنا چاہتے ہیں ایک آدمی کو جس سے پوری دنیا کہتی ہے اس کو پتہ نہیں ہے کیا بک رہا ہے؟ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر امریکنوں نے ان کے وزڈم میں اس کو الیکٹ کیا ہے تو اب آپ بھگتے.
دیکھیں یہ کرٹیسزم یہاں کے اوپر بھی ہے, آپ کا ذرا تھوڑا زیادہ ہارش ہے, کرٹیسزم یہاں کے اوپر بھی موجود ہے. اس سینس میں ہوتا ہے کہ بڑے ناپ تول کے فیصلے کرنے چاہیے. زبیر اقبال صاحب واشنگٹن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایڈوائزرز کو یہاں پہ ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے ہے. آپ کا بہت شکریہ ظفر علی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور زبیر اقبال صاحب ہم ذرا اگلے سیگمنٹ میں بات کرنے جا رہے ہیں اکانومی کے اوپر, کافی چیلنجز نظر آ رہے ہیں آئی ایم ایف کے چیف کو, اور وہ وارن کر رہے ہیں کہ جو ٹریڈ ہے, جو گلوبل ٹریڈ ہے, اس کے لیے بڑے خطرات ہیں, اس کے اندر بہت سارے بیلنسز لانے کی ضرورت ہے. چند سیکنڈ کی ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے عالمی معیشت کے لیے خطرات یا خدشات کیا ہیں. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اور چین دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کے اوپر کئی ایشوز آئے ہیں جن میں کئی ٹیکسز انٹروڈیوس کرائے گئے دونوں طرف سے، اور اس وجہ سے دو دنیا کی جو بڑی معیشتیں ہیں اس میں عدم توازن کی بات کی گئی، اور اس کے امپیکٹ یا اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ باقی مارکیٹس کے لیے بھی تھیں. ابھی کرسٹین لگارڈے جو کہ آئی ایم ایف کی ہیڈ ہیں، آئی ایم ایف عالمی مالیاتی ادارہ ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، وہ موجود ہیں کہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر ہانگ کانگ کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے، وہاں پہ خطاب کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو ایک مختلف ملکوں پہ انہوں نے زور دیا ہے کہ وہ سٹیئر کریں، کلیئر اسٹیئر کلیئر آف پروٹیکشنزم، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں اس وقت دنیا کی مختلف معیشتوں کے درمیان جو عدم توازن پیدا ہو رہا ہے ٹریڈ کے اوپر، گلوبل ٹریڈ کے اندر، وہ بہت زیادہ خطرات کا حامل ہے عالمی معیشت کے لیے. آپ کو سامعین معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلا ٹینیور 2008-2010 کے یا 2014 تک، جس کے اثرات بڑے گہرے رہے، عالمی سطح کا ایک معاشی بحران دنیا نے دیکھا ہے. اس سے پہلے بھی مختلف اوقات میں آتے رہے ہیں، کوئی ایک چیز بھی جب ٹریگر کرتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز آتے ہیں مختلف منڈیوں کے اوپر، مارکیٹوں کے اوپر، اور پھر نیچرلی تمام معیشتوں کے لیے. ابھی یہ جو خاص طور پہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہاں پہ امریکہ میں آنے کے بعد ان کی جو ٹریڈ پالیسی ہے ٹوورڈز آزاد تجارت کے معاہدے ہوں شمالی امریکہ کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ، یا وہ تجارت کے اندر بیلنس لانے کی بات ہو چائنا کے ساتھ، اور وہاں سے بھی رد عمل سامنے آ رہا ہو، یہ کیسے امپلیکیٹ کر سکتی ہیں یا کمپلیکیٹ کر سکتے ہیں ٹوٹل سسٹم کو، دنیا کے نظام کو، اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ ود ریلیس انسٹیٹیوٹ اکانومی. سامعین ان کا خاص طور پہ ایک ایریا ہے فوکس کا، ہم کوشش کریں گے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں، ڈائریکٹر جنرل ڈین ایٹ نیسٹ بزنس اسکولس، فارمر فائنانس ایڈوائزر ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں. زبیر اقبال صاحب، کرسٹین لگارڈے کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو انٹرنیشنل یا گلوبل ٹریڈ ہے وہ اس وقت ڈینجر کے اندر ہے، سو اس کو بچانے کی ضرورت ہے، کیا بنیادی طور پہ ان کے تحفظات کے سبب ہیں اور کیسے ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟
جی دیکھیے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل درست کہہ رہی ہیں. ان کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت جو نظر آتی ہیں امریکہ اور چین کے درمیان، ان کو غلط طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر نیشنل سیونگز بہت کم ہے، انویسٹمنٹ زیادہ ہے، اور یہ جو گیپ ہے اس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب دو ملک، خاص طور پہ چین جیسے ملک جو بہت ایفیشینٹ پروڈیوسرز ہیں اور بڑی چیپلی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں جن کی ضرورت امریکہ میں ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی سرپلس بڑھتی چلی جائیں گی. اب وہ سرپلس یقیناً کم ہو رہی ہیں، لیکن مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ پرابلم جو ہے اس کو ٹیرف لگا کے سالو نہیں کیا جاتا. یہ بالکل غلط طریقہ ہے، کیونکہ جب آپ ٹیرف لگاتے ہیں تو پھر کاؤنٹر ایکشن ہوتا ہے، تو ٹیرف آن ٹیرف کی وجہ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ جو جنگ ہوتی ہے، ٹیرف وار جو ہوتی ہے، اس میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اصل پرابلم جو سالو کرنے والی ہے وہ امریکہ کے اندر ڈومیسٹک پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نیشنل سیونگز نہ بڑھائی اور یا ڈومیسٹک سیونگ اور یا انویسٹمنٹ کو کم نہیں کیا، تو یہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے جو فیصلے کرنے ہیں اور جو ایکشن لینا ہے وہ ایک میکرو لیول پہ کرنا پڑے گا، اور وہ ملک کے اندر کرنا پڑے گا، آپ ملک کے باہر نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنی مشکلات کو ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کافی سیریس ہوتے ہیں. جیسے کرسٹین لگارڈ نے فرمایا، ان کا کہنا بالکل درست ہے کہ اس کی وجہ سے تمام دنیا کی گروتھ میں کمی آ جائے گی. اگر اس سے کمی آتی ہے تو تمام دنیا میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اس سے انکم انکوالٹی بڑھتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ گروتھ کم ہوتی ہے ڈس افیکشن پیدا ہوتی ہے, انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے, اس کی وجہ سے مائگریشن اور دوسری مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, یہ نقصان پہنچاتا ہے. تو اس لیے اصل پرابلم جو ہے اس کو سالو کرنے کے لیے میکرو اکنامک پالیسیز کو فکس کرنا ضروری ہے.
ایک اور جو ان کا فوکس تھا وہ اس بات کے اوپر تھا کہ بڑی کلیئرٹی کی ضرورت ہے, انٹلیکچوئل جو پراپرٹی رائٹس ہیں, جو پروٹیکشنز ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی. اب ظاہر ہے یہ ڈیجیٹل دور ہے, زمانہ ہے, دنیا مکمل طور پہ لگتا ہے کہ جیسے ٹرانسفارم ہو رہی ہے. سو اب یہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, محفوظ رکھنا ہے, کتنا ضروری ہے. خاص طور پہ کہتے ہیں کہ بظاہر ان کا اشارہ چائنا کی جانب تھا, چائنا بہت بڑی قوم ہے, ٹیکنالوجی ٹیکس سیوی بھی ہے, اور بلکہ ٹیکنالوجی میں اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے ہمیشہ چائنا کا نام جو ہے وہ ان ملکوں میں آتا ہے جو تھوڑے بلیک لسٹ ہیں, وہاں پہ اس کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, معیار ہیں.
یہ تو آپ کا کہنا درست ہے. دیکھیے چائنا کوئی فورس نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج سے نہیں, آج سے 20 سال پہلے سے یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ایشوز جو چیز ہے وہ چل رہے تھے. اب ایک آرگنائزیشن ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جس کے تحت ان کو سالو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ٹرانسفر ہوئے تھے اس میں کئی حد تک امریکی بزنسز شامل تھیں, وہ کمپلسٹ تھیں, وہ خود اس کے ساتھ کر رہی تھیں کیونکہ ان سے ان کا فائدہ ہوتا تھا, کیونکہ چین میں کاسٹ آف پروڈکشن بہت کم تھی, وہ استعمال کرتے تھے. اب چونکہ یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی پرابلمز جو ہیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو اس لیے وہ اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر جسے کہتے ہیں رینٹ کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اب ایسی پرابلم کے لیے نئے فیصلے کرنے ضروری ہوں گے اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے رولز کو استعمال کرتے ہوئے سولوشن پیدا کرنے چاہیے. یقیناً چین اس میں کمپلسٹ ہے, چین یقیناً اس کو اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے اس کو کام کرنا چاہیے اور کوآپریٹ کرنا چاہیے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں ہر پرابلم کا حل یہ نہیں ہوتا کہ ہر پرابلم کو ایک کیل سمجھا جائے اور اس کے بعد ہتھوڑا مارا جائے. یہ سالو کرنے کے لیے آسان طریقے بھی ہیں, ان میں وقت لگتا ہے, لیکن وہ کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں, ان کو استعمال کرنا ضروری ہے.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, واشنگٹن میں ایکسپرٹ ود ریلیشنز انسٹیٹیوٹ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے پہ بات کریں گے فیس بک کس حد تک ڈیٹا جو ہے وہ غیر محفوظ ہوا ہے, اس کے اوپر کس طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے مائک زکربرگ کو یہاں پہ امریکہ کی کانگریس کے اندر, کس طرح کی اب وہ تحفظات کی یقین دہانی کرا سکتے ہیں, کیا چیلنجز کیا مشکلات ہوں گی فیس بک کے لیے, فیس بک یوزرز کے کیا تحفظات یا سوالات ہیں, ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام سن رہے ہیں آپ جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے فیس بک اس کا ڈیٹا محفوظ بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے اراکین کانگریس مائک زکربرگ سے, جو کہ فیس بک کو ہیڈ کرتے ہیں, اس کے مالک ہیں, اس کے اونر ہیں, اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اور بتایا یہ گیا ہے کہ کم از کم 8.70 crore یعنی 87 million جو یوزر ہیں, صارفین ہیں, ان کا ڈیٹا کیمبرج انالیٹا کو فراہم کیا گیا. یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو سیاسی معاملات میں پولیٹیکل سروے بنیاد پر کنڈکٹ کرتی ہے, پولیٹیکل انالیسز کرتی ہے, اور اطلاعات کے مطابق اس کا تعلق پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں میں بھی شمار ہوتا ہے اس کا, اور اس وجہ سے اس کے اندر سینسٹیوٹی زیادہ بڑھ گئی ہے. گزشتہ روز یہاں پہ کانگریس کے اندر مائک زکربرگ کو پیش ہونا پڑا, بڑے سخت سوالات تھے, کافی گرلنگ ہوئی ان سے, اور انہوں نے جو ابتدائی جملہ یہ کہا جو پرائیویسی ہے یا لوگوں کی جو معلومات ہیں یا ان کا ڈیٹا دوسری کمپنیوں کو فراہم کیا گیا ہے اس ریفرنس میں, ان کا کہنا یہ تھا کہ ظاہر میں اس کمپنی کا مالک ہوں, یہ میری غلطی ہے اور میں ہی اس کمپنی کو چلاتا ہوں, لہٰذا جو کچھ بھی ہوتا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں. اس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان سے یہ کہا گیا کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے, سو آپ کو بھی اس کی قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے. سو کافی کریٹیکل کوشچنس تھے, لیکن یہ جو 87 million افراد ہیں جن کا ڈیٹا चोरी हुआ है, उसके बारे में कांग्रेस मैन ने उनसे पूछा कि क्या आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप क्या ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जिसमें फ्यूचर में उनको इतने घंटे के अंदर अंदर मालूम हो जाए कि उनका डेटा किसी को प्रोवाइड किया गया है या उनकी प्राइवेसी जो है वो कम्प्रोमाइज हुई है। सो उनका ये कहना था कि इसके ऊपर काम किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। फेसबुक इस वक्त दुनिया को कनेक्ट करने वाले कंपोनेंट में उसका शुमार होता है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन मीडिया इतलात ये भी आ रही है कि ग्रेजुअली वो अपने जो यूज़र हैं, जो सार्फिन हैं, उसकी तादाद भी वहाँ पर कम हो रही है और इसी के साथ साथ मार्केट के अंदर उसके जो शेयर्स हैं वहाँ पर भी उसको काफ़ी नुकसान का सामना है। एनालिसिस हम लेंगे कि आखिर फेसबुक से ये क्यों हुआ, ये गलती थी, ये बहुत बड़ा जुर्म था, इसकी सज़ा क्या हो सकती है और है तो कौन देगा। एनालिसिस के लिए हमारे साथ हैं इस पे मखदूम तलहा, मखदूम हमारे साथ हैं, आप उन्हें हमारे प्रोग्राम्स में सुनते हैं साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे खास तौर पे, लेकिन चूंकि फेसबुक सोशल मीडिया इन चीज़ों की प्राइवेसी को भी बहुत गौर से पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, सो हम उनको दोबारा ज़हमत दे रहे हैं। मखदूम तलहा बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया।
जी थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए।
जी तला, हमें ये बताइएगा ये पूरा जो कजिया हुआ फेसबुक का, क्यों कर प्राइवेसी कम्प्रोमाइज हुई है या मैस डेटा शेयरिंग सार्फिन की उनकी कॉन्सेंट के बिना, ये छोटी सी गलती है जैसे ज़करबर्ग ने कहा कि गलती हुई है, ये बहुत बड़ा क्राइम है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं?
जी इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं हो तो सकते हैं काफी मेजर, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज कोई ज्यादा मेजर आएंगे। आपने हवाला दिया कि ये हो कैसे सकता है, जितने भी यूजर्स हैं जब भी वो फेसबुक के लिए अपना अकाउंट साइन अप करते हैं वो उसी फाइन एग्रीमेंट में फेसबुक को अपनी सारी इंफॉर्मेशन यूज करने की इजाजत दे देते हैं। फिर जो आगे अग्रीमेंट्स आते हैं दूसरे यूजर्स के थ्रू जैसे कि एप्पल या एंड्रॉयड डिवाइस के थ्रू, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन फिर आगे फेसबुक को आगे यूज करने में की इजाजत दे देते हैं। जब आपके पहले से ये अग्रीमेंट साइन हो चुके हुए हो, आप कोई भी पॉलिसी कोई रीएनैक्ट करने से पहले आप ये देखेंगे कि क्या फेसबुक को पहले से फाइन प्रिंट लॉज के थ्रू प्रोटेक्शन मिली हुई है या नहीं। क्योंकि उनको ये प्रोटेक्शन मिल चुकी है, ज्यादा मैं नहीं समझता कि उनके ऊपर कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। जो ये इंफॉर्मेशन इस फर्म के थ्रू रिलीज हुई है ये फिर आगे फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्सिबली यूज करें या नहीं। तो जहां तक फेसबुक का ताल्लुक है उन्होंने कोई मेजर लॉ नहीं तोड़ा और सिर्फ आजकल की दुनिया में जो ये डेटा ब्रीचेस हैं ये एक रिस्क है जो कि फेसबुक के मॉडल के लिए काफी काफी बड़ा रिस्क बन सकती है उनके रेवेन्यू।
आपने ये जो समाप्त हुई है हियरिंग हुई है उसकी नोट्स आपने देखे होंगे, उनसे पूछा गया आप ज़करबर्ग से कि क्या आप हमें अलाउ करेंगे कि आपकी जो गुज़श्ता रोज किसी से भी जो मैसेजेस हुए हैं हम वो देखें, तो उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इसकी इजाज़त दे सकूं। क्या आप हमें बताएंगे कि कल शाम आप किस होटल में ठहरे हुए थे, तो वो ज़ाहिर है ये जाने से कासिर थे। सो ये चीज़ें अगर उनकी अपनी प्राइवेसी के लिए अहम है तो बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं है, बुनियादी सवाल तो पैदा होगा।
क्योंकि एक तो बात यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन किसी के सामने आती है वो पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं कि वो आपकी फेसबुक की इंफॉर्मेशन कहीं और नहीं भेजेंगे। जो लोग हैं जो आपको सिर्फ एडवर्टाइजिंग के मकसद के लिए आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं बजाय इसके कि आपको खुलम खुला आपकी इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर हो रही है जैसे कि ऑफिस में कोई बंदा खोल के आपके मैसेजेस पढ़ नहीं सकता। फेसबुक के अपने बायलॉज जो है आपके प्राइवेट मैसेजेस को किसी भी के सामने डिस्क्लोज नहीं करते। तो जहां तक कांग्रेस का ये पहलू था मेरे हिसाब से काफी अनएजुकेटेड ये एक ग्रिलिंग का उनका पॉइंट बना कि वो अपनी तरफ से जो है आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए एक उन्होंने मजाक किया। लेकिन जहां तक फेसबुक की अपनी प्राइवेसी लॉस की बात आती है
सही।
वो मैं नहीं समझता कि ये कोई किसी भी सेंस में जो है ये एक्यूरेसी थी इसमें। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि उनका ये पॉइंट है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी ऐरे गहरे बंदे को नहीं देना चाहते तो आप हमारी इंफॉर्मेशन क्यों लेते।
लेकिन इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस तो है ना, देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी कोई कंसल्टिंग फर्म है उसके पास पूरा डेटा जाता है। सो उस डेटा प्रोवाइड करने वाले अगरचे ज़करबर्ग ये कह रहे हैं कि अगर हमारी कंपनी ज़ाहिर कंपनी से हुआ है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जिम्मेदार को सजा देंगे, लेकिन ये डेटा ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं गया है, उसकी कीमत ली गई है और कोई पोलिटिकल पार्टी ज़ाहिर अपने बेनिफिट्स के लिए अपने गोल्स के लिए उसको इस्तेमाल कर सकती है। अमेरिका के अंदर पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर उसकी अपनी सेंसिटिविटीज हैं। सो सवालात तो बड़े क्रिटिकल हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस या इसके जो इंप्लिकेशंस कहना चाहिए वो तो बड़े क्रिटिकल हैं।
जी बिल्कुल हैं, लेकिन अब हम फेसबुक को जैसे कि अब हमने फेसबुक को जो है कोर्ट रूम में बिठा दिया کیا ہم کریڈٹ کارڈ کمپنیز کے ساتھ بھی یہی کریں گے؟ کیا ہم دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ بھی اسی سختی سے پیش آئیں گے؟ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ فیس بک کیونکہ ایک فری سروس ہے, ہماری انفارمیشن وہاں پہ سیف رہے گی, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ فیس بک کے کسٹمرز اور ہم فیس بک کے پروڈکٹ دونوں ہم ہی ہیں جو کہ ان کے یوزرز ہیں. فیس بک کا ماڈل یہ ہے کہ میں آپ کی انفارمیشن آپ لوگ جو ہے آپس میں شیئر کریں اور یہ میں انفارمیشن پھر اپنے ایڈورٹائزرز کو بیچوں تاکہ اس طرح آپ کی ایک فری سروس چلتی رہے. اگر ہم اس طرح کی جو ہے ریسٹرکشن کریڈٹ کارڈ کمپنیز پہ بھی ڈالتے ہیں جو کہ آپ کی انفارمیشن ٹریک کر کے پھر آپ کو دوسرے ایڈورٹائزر سے آپ کی انفارمیشن بیچتے ہیں, یا پھر اگر آپ اپنے گاڑیوں کے لونز جب آپ کو 0% انٹرسٹ ریٹ پہ ملتے ہیں تو آپ کو کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کی انفارمیشن آگے کسی ایڈورٹائزر کو بیچے. تو جب اس طرح کا ماڈل آپ کے پوری اسٹیبلشمنٹ میں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ فیس بک کو اس طرح ٹارگیٹ کرنا گورنمنٹ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو.
اچھا مخدوم دلہ, یہ بتائیں کہ لیکن ایک ولنریبلٹی جو ہے وہ تو ریفلیکٹ ہوئی ہے, اگر یعنی فیس بک اپنے تئیں یہ ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا کوئی ایک امپلائی جو سچویشن بظاہر لگ رہی ہے جیسے زکربرگ کا موقف آیا ہے, یعنی وہ اس کو سیل آؤٹ کر سکتا ہے, تو جو انٹرنل سسٹم کے اندر ولنریبلٹی ہے وہ کم از کم ایکسپوز ہوئی ہے؟
جی بالکل ایکسپوز ہوئی ہے, ان کے اپنے پروسیسز میں انفیشنسیز ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں. مثلا ابھی فیس بک نے ریلیز کیا کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے, ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ ہم آئندہ سے کسی ویریفائڈ اینٹیٹی کو اپنی انفارمیشن بیچیں گے یا جو بھی ہم کریں گے ہم پہلے دیکھیں گے کہ یہ ریلائبل سورس ہے یا نہیں. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کمپنی, بلینز آف ڈالرز کا ان کو منافع ہو اس انفارمیشن سے, اور وہ یہ نہیں پتہ لگا سکتے کہ وہ ایکچوئل اینٹیٹی کو انفارمیشن بھیج رہے ہیں یا پھر کسی سرور کو بھیج رہے ہیں. یہ بہت بہت سیریس سچویشن ہے فیس بک کے لیے, اور فیس بک کو اپنے کافی پروسیس میں یہ اپڈیٹ لانے کی اگر ابھی ضرورت پڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی شرمناک بات ہے کہ فیس بک جیسی کمپنی اتنی دیر بعد اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا رہی ہے.
صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام جو صارف ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھا ہے وہ آپ کو سن رہا ہے, اس کے لیے یہ معاملہ کتنے بڑے کنسرن کا ہے؟ یہ بالکل ایک عام سی بات ہے کہ بزنس کمپنیز کو آپ کے کچھ معلومات دے دی گئی ہیں کہ اسد فیس بک کے اوپر ہے, وہ یہ چیز دیکھ رہا ہے, اس کو یہ سیل آؤٹ کی جا سکتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یا ایک پرائیویسی کمپرومائز ہونا ہے جیسے اس میں کہ آپ کے میسیجز میں کوئی چلا گیا ہے یا سسٹم اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی بھی ہیک کر سکتا ہے, کیا عام آدمی کیا سمجھے سارے کیس سے؟
اگر عام آدمی پہلے اس طرح کی پریکٹسز سے واقف نہیں تھا تو کم از کم اس کے اوپر سے پردہ ہٹ گیا کہ آج کل کی دنیا میں ہماری انفارمیشن کس لیے یوز ہوتی ہے, ہماری انفارمیشن کی پاور کیا ہے. جیسے کہ اکثر ہم بیٹھے ہوتے ہیں اپنے فونز پہ, اگر ہم نے کوئی امیزون پہ کوئی چیز سرچ کی ہے کہ ہم کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں, دو منٹ بعد اگر آپ فیس بک پہ آئیں گے تو آپ کو اسی چیز کا اشتہار نظر آئے گا. یہ کیسے ہوا؟ یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ فیس بک آپ کی انفارمیشن ٹریک کر رہا ہے اور وہ پھر ایڈورٹائزرز کو بیچ رہا ہے, اور اتنی جلدی آپ کو پھر دوبارہ اسی چیز کا اشتہار سامنے آ جاتا ہے. تو کچھ ریئلائزیشنز ہیں جو کہ ہماری عام پبلک کو پہلے نہیں تھی, اب ہم اس لیے بھی زیادہ سیف گارڈ ہو سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے فونز پہ کرتے کیا ہیں, ہم اپنی ویب سائٹ جو وزٹ کرتے ہیں ہماری ہسٹری کہاں کہاں جاتی ہے, اور پھر ہمیں بھی تھوڑا سا کانشیس یہ ہونا پڑے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فون پہ ہوں تو کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا, کوئی ہماری انفارمیشن ٹریک نہیں کر رہا. اگر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سرور میں ہم کہیں ایک کوڈ کے ذریعے کہیں نہ کہیں رجسٹر ہو رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑے سے سیف گارڈ یہ ہو جائیں کہ ہماری انفارمیشن کہیں نہ کہیں نکل پڑے گی, اور پھر اگر کہیں انفارمیشن کوئی لیک ہوئی تو ہم کس طرح پہچانے جائیں گے, ہم اپنی انٹرنیٹ ہسٹری سے پہچانے جائیں گے اور اپنے کرتوتوں سے پہچانے جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں اس طرح کریں کہ ہم انٹرنیٹ کو ایک طرح سے ایک نارمل ٹرانزیکشن سمجھیں, یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے, یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں 100% سیف ہے, لیکن کیونکہ آج کل کی دنیا میں کچھ بھی سیف نہیں ہے.
لیکن اٹس سیلف لائک آف کورس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے نا, یوزر ہے, اس کو اٹریکٹ بھی کیا جاتا ہے, ہیکرس تو بہت بڑے سسٹم پوری گورنمنٹس کے سسٹم ہیک کر لیتے ہیں, لیکن عام لیول کے اوپر پرائیویٹ کہنا چاہیے کہ اکاؤنٹس ہیک ہونا, پاسورڈس یا کسی کے ان باکس کے اندر چلے جانا, یہ کتنا آسان یا کتنا مشکل بنایا ہے فیس بک نے کم از کم اپنے تائیں؟
فیس بک نے تو بہت مشکل بنایا تھا, کوئی اتنی آسانی کی بات نہیں ہے کسی کے اکاؤنٹ میں آپ جو ہیں گھس کے ان کی ساری انفارمیشن لے لیں. لیکن یہ جس نوعیت کی یہ بریچ سامنے آئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے پاسورڈ یا لوگوں کے آفس کے میسیجز ملے ہیں. فیس بک اس طرح کی چیزیں ویسے بھی ٹریک نہیں کرتا.
صحیح.
جو عام شہری اگر وہ سمجھنا چاہے کہ ہوا کیا ہے, وہ یہ سمجھے کہ جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی چیز لینی ہے یا میں اپنا کوئی پولیٹیکل ویو شیئر کرتا ہوں, میں کوئی چیز پوسٹ کرتا ہوں, تو ایک اس کا ٹرینڈ بنتا ہے. تو اور فیس بک پھر دیکھتا ہے اگر اس بندے کو, جیسے کہ مجھے ابرار الحق بہت پسند ہے, اگر اسے ابرار الحق بہت پسند ہے تو شاید اسے جواد احمد اتنا پسند نہ ہو, تو شاید میں اس کو جواد احمد کی طرف لانے کی کوشش کروں تو میں جواد احمد کا کوئی پوسٹ جو ہے اس کے سامنے لے کے آؤں گا. تو اس طرح کے جو پریڈکٹیو ٹرینڈز ہیں وہ فیس بک اپنے ڈیٹا بیسز میں رکھتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں ریلیز ہوئی ہیں جو کہ ڈفرنٹ ایڈورٹائزرز یا پھر کوئی پولیٹیکل پارٹیز اس کو یوز کر سکیں. جیسے کہ اگر میں کسی ہاٹ ٹاپک ایشو پہ اپنے کوئی ویوز شیئر کرتا ہوں فیس بک پہ, جیسے کہ میں لکھوں کہ میں نواز شریف کو بہت مس کرتا ہوں, بہت اچھا لیڈر تھا, تو میری ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی بن جائے گی اس سے, اور وہ انفارمیشن پھر آگے وہ کسی ایڈورٹائزر کو بیچیں گے تاکہ وہ لوگوں کے ووٹس انفلوئنس کر سکیں دونوں طرف سے, جو شاید نواز شریف کے سپورٹرز ہوں یا نواز شریف کے اینٹی نواز شریف ہوں, دونوں کو جو ہے وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے اس انفارمیشن کے تھرو.
جی تو طلاب آخری سوال ہے, اب یہ بتائیں کہ ظاہر ایک بہت بڑا چیلنج آیا ہے, اس کے بعد کس طرح کی تبدیلیاں کی توقع کی جا سکتی ہے فیس بک سے؟ آئی نو کہ آپ فیس بک کے نمائندہ نہیں ہیں, لیکن ایک یوزر کے طور پہ اور آپ چونکہ ٹیکس سیونگ ہیں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں اس کو لانا ہوگی, جو چیزیں وہ وہاں پہ کمٹ کر رہے ہیں کانگریس کے اندر کہ ہاں ہم پرائیویسی کے بارے میں, اور کہ اگر وہ کمپرومائز ہوئی ہے تو اتنے ٹائم میں ہم نوٹیفیکیشن بھیج سکتے ہیں یوزر کو. سو کیا چیزیں فیس بک کے اندر آ سکتی ہیں, اور سیکنڈلی فیس بک ایز اے بزنس اینٹیٹی اس کو کتنا نقصان ہوا ہے سارے اسکینڈل سے؟
یہ انیشل جو اسکینڈل ہے, انیشل ان کو جو نقصان ہے وہ اچھا خاصا ہوا ہے, کیونکہ ابھی فیس بک کی ریپیٹیشن بہت بری ہے. فیس بک کی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ فیس بک کے اوپر کسی نے تنقید کی ہے کہ وہ انفارمیشن کو جو ہے صحیح طرح یوز نہیں کرتے, لیکن جب پہلے اس طرح کی کوئی نیوز سامنے آئی تھی تب اتنی توجہ نہیں دی گئی. چند سال پہلے ڈیٹا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, کیونکہ آج کل کے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کیمپین کی وجہ سے امریکہ میں خاص طور پہ لوگوں کی پرسنل انفارمیشن کس طرح یوز ہو رہی ہے وہ کافی حد تک لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے. تو جو پچھلی دفعہ یہ فیس بک کے ساتھ ہوا تھا وہ کافی حد تک جو ہے نگلیکٹ کر دیا گیا تھا, اس بار فیس بک کو اپنے کافی سارے پروسیسز میں چینجز لانے کی ضرورت پڑے گی. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ فیس بک کے اسٹاک کافی حد تک گر رہے ہیں, لوگوں کی ٹریفک کافی حد تک گر رہی ہے, یہ ویژولی دیکھیں تو ٹھیک ہے فیس بک کو ایک ہٹ ملی ہے, لیکن فیس بک نے اپنے کافی بزنسز جو ہیں ایکسپینڈ کر رکھے ہیں, جیسے واٹس ایپ ان کی ریچ میں ہے, انسٹاگرام ان کی ریچ میں ہے, تو اگر ایک ریونیو اسٹریم سے ان کی ویورشپ کم جاتی ہے تو دوسرے پہ ضرور انکریز ہوتی ہے, کیونکہ عام یوزر یہ نہیں سوچتا کہ انسٹاگرام اور واٹس ایپ دونوں ہی فیس بک کے ہیں.
صحیح, اور پھر فیس بک کی پوٹینشیل کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ واپس آ سکے, اس ڈیمیج کنٹرول کرنے کی اہلیت کتنی ہے؟
ڈیمیج کنٹرول کرنے کی اہلیت بہت ہے, کیونکہ ایک چیز فیس بک کو ہر کسی کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ ریلیونسی اپنی ہمیشہ قائم رکھیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیس بک نے یہ دیکھا ہو کہ ہماری ویورشپ اگر کم ہو رہی ہے تو ہم ہمیشہ کے لیے پیچھے ہٹ جائیں. ایک وقت تھا کہ مائی اسپیس جو ہے دنیا کی سب سے مقبول ترین ویب سائٹ تھی, کیونکہ وہ ریلیونسی اپنی نہیں رکھ سکی. فیس بک اپنے آپ کو ہمیشہ ریلیونٹ رکھتا ہے, اور کوئی نہ کوئی نئی چیز ضرور سامنے آئے گی جس سے فیس بک اپنے ویورشپ کو جو ہے ریوائٹلائز کر سکے. تھوڑی دیر کے لیے ابھی اس کو جو ہے نیگیٹو ٹرینڈ جائے گا, لیکن ہماری انفارچونیٹلی جو دنیا کی پاپولیشن ہے ان کا اٹینشن اسپین اتنا کم ہے کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ دو مہینے سے زیادہ یہ یاد رکھیں گے. اگر یہ نیوز میڈیا میں زیادہ بات اچھلی اور کوئی میجر فائرنگ سامنے آئی یا پھر کوئی میجر بین سامنے آئے تب فیس بک کو کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فیس بک کو زیادہ سے زیادہ دو یا تین مہینے کے بعد کوئی زیادہ نیگیٹو امپیکٹ سٹوری کی وجہ سے ہوں گے.
بہت شکریہ آپ کا طلعہ مخدوم, آپ نے ہمیں جوائن کیا واشنگٹن سے, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن کے اوپر, سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ, لیکن آن لائن سوشل میڈیا جتنے سروسز ہیں اس کے ان کے آپریشنس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے, پروڈیوسر تیسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
گھر کے صحرائی علاقے میں ماں اور بچے کی شرح اموات میں کمی لانے کا ایک منفرد انداز، گھروں کے قریب پانی کے نلکوں کی مفت تنصیب۔ خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج ہم آپ کو گفتگو سنوا رہے ہیں سرائے تھر کے مکینوں، خاص طور پر خواتین کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے اور تھر میں ماں اور بچوں کی شرح اموات میں کمی لانے کے لیے ایک منفرد انداز سے کام کرنے والے ادارے حسن فاؤنڈیشن کے بانی اور مشیگن میں آباد ایک کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر مختار خان کی، جن کا کہنا ہے کہ اگر تھر کی خواتین کو روزانہ میلوں دور سے بھاری مٹکوں میں پانی لانے کی مشقت کم کر دی جائے تو اس سے تھر میں ماں اور بچے کی شرح اموات میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے۔ گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کے پروگرام ہردم رواں زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر مختار نے تھر کی عورتوں کی زندگی میں پانی بھرنے کی مشقت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ادارہ تھر کی خواتین کو پانی بھرنے کی مشقت سے بچانے کے لیے ان کے گھروں کے قریب پانی کے نلکے مفت نصب کرنے میں مصروف ہے۔
جو خواتین روزانہ 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر واک کرتی ہیں تو ان کے سر پہ 40 پاؤنڈ کا وزن ہوتا ہے، ان کو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 100 ٹیمپریچر میں یا آپ اس کو 40 ڈگری سینٹی گریڈ 45 میں آپ 1 گھنٹہ واک کرتی ہیں، پھر اسی طرح گھڑے کو آپ گھر لے کے آتی ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ حسن فاؤنڈیشن کا جو بیسک گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانی کو ان کے قریب لے آتے ہیں تاکہ وہ ان کی یہ مشکلات کم ہو جائیں۔
ڈاکٹر مختار خان نے کہا کہ اگرچہ حسن فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد تو تھر کی خواتین کی زندگیوں سے پانی بھرنے کی مشقت کا خاتمہ ہے، لیکن اس مشن کے ذریعے اگر تھر کی خواتین کی زندگی سے میلوں دور سے روزانہ پانی بھرنے کی مشقت ختم ہو گئی تو اس سے نہ صرف ان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی بلکہ تھر کے علاقے میں آخر کار ماں اور بچے کی شرح اموات میں کمی لانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا،
ہمارا پانی جو ہے یہ صاف ہوتا ہے، ان کو قریب مل جاتا ہے، ان کو دن میں تقریباً ہر ایک عورت جب جاتی ہے یہ واک کرتی تو ان کی ڈیلی نیوٹریشن زیادہ سے زیادہ 1200-1300 کیلری ہوگی، تو ان کا تو بس ایک بریڈ لوف ہوتا ہے، ان کو لسی ہوتی ہے، مرچی کے ساتھ کبھی کچھ کھا لیا تو یہ ان کا لنچ ہوتا ہے، تو یہ 1200-1300 کیلریز میں، اس میں سے کم از کم 200-300 کیلریز تو ضائع ہوتی ہیں صرف پانی لانے میں۔ تو اگر آپ ان کو پانی دیتی ہیں تو آپ نے ان کو 1/3 نیوٹریشن دے دی۔ تو پھر پارکر کے علاقے میں تقریباً 49% بچے جو پیدا ہوتے ہیں یہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں، تو جتنے یہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں ان کو اور پرابلمز بھی زیادہ ہوتے ہیں پھر، تو یہاں پہ جو مورٹیلیٹی ہے، انفینٹ مورٹیلیٹی اور چائلڈ مورٹیلیٹی، یہ انفارچونیٹلی دنیا کے سب سے زیادہ جگہوں میں جو ہے وہاں اس میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایگزیکٹ کلیئر کٹ ڈیٹا نہیں اویلیبل، لیکن اندازے سے جو بھی ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں تو پریگنینسیز 7 سے لے کے 11 تک پریگنینسیز ہو جاتی ہے، تو ان میں آلموسٹ 25-30% بچے جو ہوتے ہیں وہ کبھی 5 سال کی عمر سے زیادہ ان کی عمر نہیں بڑھتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اگر ان کو یہ نیوٹریشن سیونگ ہو جائے، ان کو یہ ٹائم کا سیونگ ہو جائے، پانی اچھا ان کو ملے، قریب ملے، تو انشاءاللہ اس سے انفینٹ مورٹیلیٹی، چائلڈ مورٹیلیٹی میں بھی فرق پڑے گا، ڈائریل ڈیزیزز یہاں پہ کم ہو جائیں۔ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، ہم اس سے نکلنے والے نہیں ہیں جب تک ہر ایک گاؤں میں، اب تھر پارکر میں تقریباً 2325 کے قریب گاؤں ہیں پورے تھر پارکر کے علاقے میں، تو ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اور اس کو ہم پورا کریں گے کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے یہاں سے جب تک ہر ایک گاؤں میں پمپ نہیں لگ جاتا، تاکہ ہر ایک گاؤں میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہو عورتوں کے لیے۔
یہ تھے تھر کے علاقے کی خواتین کے گھروں کے قریب پانی کے نل کے نصب کرنے کے مشن میں مصروف ادارے حسن فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر، مشیگن کے پاکستانی امریکی کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر مختار خان، جنہوں نے کہا کہ ان کا ادارہ اگلے 3 برسوں میں تھر کے ہر ہر دیہات کی خواتین کے لیے ان کے گھروں کے قریب پانی کے پمپس نصب کر کے انہیں میلوں دور سے پانی بھر کر لانے کی مشقت سے نجات دلا دے گا۔ یاسمین جمیل، Voice of America.